أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو اخلاق حسینی ہے. اخلاق انسانیت کی ضرورت ہے. حیوان اور انسان کے درمیان بنیادی فرق اخلاق ہے. انسانوں کے بندوں کے انحراف کا آغاز بھی اخلاق کے فقدان سے ہوا ہے. سب سے پہلے جو نافرمانی ہوئی اس عالم میں شیطان اور ابلیس کی نافرمانی تھی، اور اس کے نافرمانی کی بنیادی وجہ اخلاق سے محرومیت. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم کیا اسجدوا لآدم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر. ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا. آدم کے سجدے کے انکار کا اہم وجہ استکبار تھا، تکبر. تکبر اخلاقی برائیوں میں سے ایک اہم برائی ہے. تکبر کم و بیش انسانوں کے اندر موجود ہے. ابلیس انسان نہیں تھا، تو اسے معلوم ہوتا انسان اور جنات دونوں میں تکبر موجود ہے. بری صفات بھی ہے، اچھی صفات بھی ہے. سورہ الشمس میں ارشاد ہوتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہام کیا، بتا دیا ہم نے انسانوں کو کہ فجور کیا ہے، گناہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. انسان کو معرفت دی، اس کی فطرت میں خیر و شر، معروف و منکر پہچاننے کی صلاحیت دی، امر بمعروف اور نہی از منکر میں. کیا مطلب اس نام کا؟ کیا وجہ اس نام کا؟ وجہ یہ کہ معروف عرفہ سے عربی زبان میں جاننا، پہچاننا، شناخت ہونا، پہچان لینا. معروف وہ چیز جو پہچانی گئی ہے. تو کیسے پہچان؟ تو نیکی کو کیوں معروف کرتا؟ امر بمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا. نیکی کو معروف کیوں کہا؟ وجہ ہے کہ نیکی شناخت شدہ ہے انسان کے لیے. انسان جانتا ہے نیکی کیا ہے. اسی طرح سے منکر نہیں آس منکر، منکر نکیرہ سے ہے. آپ اردو زبان میں جانتے ہیں نکیرہ ناشناختہ، معرفہ ایک ہوتا ہے، نکیرہ ایک ہوتا ہے، ناشناختہ. منکر وہ عمل جو ناشناختہ ہے. کیا مطلب؟ برے عمل کو، برے کردار کو منکر کیوں کہتے ہیں، اچھی کردار کو معروف کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ فطرت انسان کے لیے شناخت شدہ ہے, یعنی انسان اپنی فطرت کے مدد سے جانتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح. پیغمبروں کے آنے سے پہلے, ادیان کے نازل ہونے سے پہلے, شاید یہ پہلے کے لفظ اتنا اچھا نہ ہو, اس لیے کہ پہلا انسان خود نبی تھا, لیکن پہلے کے مطلب ایک ہوتا ہے پہلا زمانے کے لحاظ سے, ایک ہوتا ہے پہلا نمبر کے لحاظ سے. سب سے پہلا نمبر کون آیا؟ ممکن وہ آدمی پہلا نمبر پر آیا ہو جو آخر میں آیا. پہلا بعض وقت زمان کے لحاظ سے پہلا ہوتا ہے, بعض اوقات مکان کے لحاظ سے پہلا ہوتا ہے, بعض اوقات درجہ اور مقام کے لحاظ سے پہلے مرتبہ پر فائز ہے. ممکن ہے پہلے مرتبہ خاتم انبیاء پہلے مرتبہ پر فائز ہے لیکن آخری نبی ہے. تو یہاں پر پہلے سے مراد یعنی سب سے پہلا خود ذات انسان کے اندر خدا نے معروف اور منکر کے پہچاننے کا, نیکی اور برائی کے پہچاننے کی صلاحیت عطا کی ہے. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. شیعہ مذہب کے عقائد میں سے یا علم اصول میں بھی یہ بحث ہوتی ہے, علم کلام میں بھی بحث ہوتی ہے, عقائد تو نہیں کہنا چاہیے لیکن علم کلام کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے, کہتے ہیں کہ جو برائیاں اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں یا اخلاقی خوبیاں جو ہوتی ہے وہ قطع نظر از دین, قطع نظر از شریعت, خدا نے خود انسان کے وجود کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ برائی کو برا سمجھے اچھائی کو اچھا سمجھے. انسان کی فطرت میں ہے, انسان کے عقل میں ہے, اسی لیے اس کی بہترین دلیل یہ ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر کے جتنے بشر ہیں, افریقہ کے جنگلات میں زندگی کرنے والے بشر کو آپ لیجیے, خدا پیغمبر سے بے خبر بشر کو لیجیے, وہ بھی ظلم کو برا سمجھتے ہیں, وہ بھی خیانت کو برا سمجھتے ہیں, وہ بھی چوری کو برا سمجھتے ہیں, اور وفا اخلاق عدل و انصاف کو وہ بھی اچھا سمجھتے ہیں. نہ ان کے پاس قرآن ہے, نہ ان کے پاس سنت ہے, نہ ان کے پاس سیرت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خدا نے بشر کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ بشر کی فطرت آشنا ہے ان حقائق سے, خوبیوں کو دیکھ کر مانوس ہو جاتا ہے, خوشی ہو جاتی ہے. انوشیروان نے عادل کا نام سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں, کسی ظالم کی خبر سن کر, نام سن کر آپ کو غصہ آتا ہے. نہ انوشیروان, اب وہ داستان اپنی جگہ پر, اس کا صحیح ہونا نہ ہونا میں اس سے قطع نظر بات کرتا ہوں, کہ نہ انوشیروان ہمارا رشتہ دار ہے, نہ حاتم طائی ہمارا رشتہ دار ہے, نہ روم کے کوئی ظالم حکمران ہمارا دشمن ہے, لیکن خدا نے ہمیں ایسی فطرت کے ساتھ خلق فرمایا ہے کہ برائی کو برا سمجھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور برا کردار والے سے بھی نفرت کرتے ہیں. اسی لیے خود قرآن نے فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فطرت انسان گواہ ہے, افریقہ کے امریکہ کے جنگلات میں رہنے والے وحشی انسان بھی اخلاقیات میں ایک شہر میں رہنے والے مہذب آدمیوں کے تقریباً شبیہ ہیں. آداب میں مختلف ہے, ثقافت میں مختلف ہے, لیکن اخلاقیات میں ظلم کو وہ بھی غلط سمجھتے ہیں, ایک شہری بھی غلط سمجھتا ہے. ممکن ہے مقام عمل میں شہری غلط سمجھتے ہوئے ظلم کرتا ہو, یہ الگ بات. تو یہ کیا ہے؟ بس معروف شناخت شدہ, پہچانا گیا, پہچانی ہوئی چیز. کس کے لیے پہچانی ہوئی ہے؟ فطرت انسانی کے لیے، خدا نے انسان کی فطرت کو مانوس بنایا ہے، ایک الفت ہے فطرت انسانی اور نیک اعمال کے درمیان، اخلاق حسن کے درمیان، ایک نفرت ہے انسان کی فطرت اور برائیوں کے درمیان۔ یقیناً آپ سوال کریں گے تو پھر کیوں کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تربیت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے۔ مفادات کی وجہ سے ظاہر ہے ممکن انسان اپنی اولاد پر بھی ظلم کرے، اولاد سے تو جانور بھی محبت کرتا ہے، لیکن انسان مفادات کے لیے ہو سکتا ہے اولاد پر بھی ظلم کرے، یہ دوسری بات ہے۔ ورنہ خدا نے انسان کو ایسی فطرت کے ساتھ خلق فرمایا ہے، اسی لیے ہماری احادیث کہتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام کے تمام قوانین انسانوں کے فطرت کے مطابق۔ اگر یہودی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، دوسرے گمراہ ادیان میں جو سوال ہوتا ہے اگر اسلام دین فطرت ہے تو کیوں انسان اپنی فطرت کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ فطرت یعنی خلقت، یعنی انسان کی خلقت، انسان کی خلقت اسلام کے ساتھ اگر شبیہ ہے، اسلام کے معارف اس کے خلقت کے اندر ہے، اس کے اندرون میں ہے، تو کیوں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کی طرف جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا انما کل مولود یولد علی الفطرہ وانما الابوان یحودانہ وینصرانہ، ہر مولود فطرت الہی کے مطابق یعنی اسلام کے مطابق دنیا میں آتا ہے، اور والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ اب صرف والدین کی بات نہیں، یہاں پر حضور نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے، مثال، کیونکہ سب سے پہلے انسان پر اثر انداز اس کے والدین ہوتے ہیں۔ انسان کے سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے زیادہ مؤثر درسگاہ گھر ہے، اسی لیے والدین کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ الشقی شقی فی بطن امہ، السعید سعید فی بطن امہ، شکم مادر میں جو سعادت مند بنے گا اس کی بنیاد شکم مادر میں، جو باقی اہل بیت سے دوری ہے۔ اب موجودہ نام نہاد مسلمانوں کے کردار کو دیکھیے اور کربلا میں مولا کے کردار کو دیکھیے، دشمن کا 1000 سپاہی آتا ہے مولا کو محاصرے میں ڈالنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، اسیر کرنے کے لیے، پیاسے ہے، ایک سنہری موقع ہے، پیاسوں کو مارنا آسان کام ہے، فوجی حکمت عملی کی بھی یہی تقاضا ہے، لیکن سب کو پانی پلایا۔ پانی معمولی چیز نہیں تھی اس زمانے میں، آج کل کی طرح انتظامات نہیں ہوتا تھا، پوری فوج کی جان جا سکتی تھی پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے، سب کو پانی پلایا۔ لشکر ہور کا آخری سپاہی کہتا ہے کہ میں انتہائی تھکا ہوا تھا، انتہائی پیاسا تھا، پہنچ گیا، میں بھی پیاسا، میرے جانور بھی پیاسا۔ اسے نے فرمایا جانور کو سلایا اور حسین نے اپنے دست مبارک سے مجھے پانی پلایا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دشمن کے ساتھ۔ کس دشمن کے ساتھ؟ ایسے دشمنوں کے ساتھ جو حسین کو، حسین کی ششماہ کو پیاسا شہید کریں گے۔ جانتے ہیں نا حسین کیا پیش آنے والے، جانتے ہیں، ان کو اس طرح سے، یہ اخلاق کے عروج ہے، انسانیت کا فتح ہے، رہتی دنیا تک درسگاہ ہے۔ حسین کربلا میں آئے ہیں اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے، انسانیت کو کامیاب کرنے کے لیے، اقدار الہی کو کامیاب کرنے کے لیے، اسلام کی واقعی تصویر انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اسلام کے معجزہ کو رہتی دنیا تک نورانی شکل میں پیش کرنے کے لیے. ورنہ شاید، البتہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، حضرت مسلم ابن زیاد کو مار سکتے تھے. یہ جو دہشت گرد ہے، بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں، بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں، چھوٹے بچوں تک کا قتل عام کرتے ہیں، اچانک بم پھٹتا ہے. اب آپ دیکھیے، حسین کو دیکھیے، سفیر حسین کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے منع فرمایا ہے کسی کو دہشت گردی کے ساتھ قتل نہیں کرنا ہے، دہشت گردی کے ساتھ کسی کو قتل نہیں کرنا. ان المؤمن قید الفتح، ان اللہ قید المؤمن بالفتح، خدا نے مؤمن کو مقید کیا ہے کہ دہشت گردی نہیں کرنا ہے. یقیناً یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ کریں گے. لیکن عرض کر رہا ہوں، اخلاق کو بچایا، اقدار کو بچایا، ورنہ ان غلط حاکموں کے راستے کو اپنا کر، ان کے ہرکنڈوں کو اپنا کر حکومت کرنا نہ علی کے لیے مشکل تھا. جب علی سے کہا گیا کہ آپ جس طرح سے امیر شام کھلاتا ہے پلاتا ہے، بڑوں کو غریبوں کو محروم رکھتا ہے، بیت المال چند سرداروں تک محدود رکھتا ہے، آپ بھی اسی راستوں کو اپنائیے، جیت جائیں گے. فرمایا، اطلب النصر بالجور، کیا ظلم کے ذریعے میں کامیابی حاصل کروں؟ تو عرض کیا، مخلوقات کی گمراہی کا سب سے پہلا قدم اخلاق کے فقدان کی وجہ سے پیدا ہوا. شیطان کی گمراہی اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. تعصب کیسا؟ شیطان کہتا ہے کہ میں مٹی سے خلق ہوا ہوں، آدم میں آگ سے خلق ہوا ہوں، آدم مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے. دلیل بھی خود لاتا ہے، گویا خدا سے بہتر خود سمجھتا ہے. کچھ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، احکام دین پر اعتراض کرتا ہے، گویا خدا و پیغمبر امام سے خود بہتر سمجھتا ہے. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. جب حکم شرع ہے اس پر اعتراض کرنے کے معنی، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، سمجھ میں نہیں آیا تب بھی بندگی کا حق ادا کرنا ہے. کہتے ہیں نہیں، آگ بہتر ہے، بس آدم کو چاہیے میرے سجدہ کرے، نہ میں آدم کا سجدہ کروں. معیار کیا بنایا؟ جسم کو معیار بنایا. فضیلت کا معیار جسم ہے، آدم کے جسم مٹی سے بنا ہے، میرے جسم آگ سے. جبکہ فضیلتوں کا معیار روح ہے، جسم وسیلہ ہے، جسم سواری ہے، سوار روح ہے. جسم ترقی انسان کا ذریعہ ہے، ترقی کرنے والا کون ہے؟ روح ہے. قرب خدا حاصل کرنے والا روح ہے، روح ہے. حضرت آدم کیا تھا؟ خدا کی طرف سے تھا. ونفخت فیہ من روحی، آدم کے اندر وہ روح ڈال دی جو میرے ساتھ مختص روح ہے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ خدا کا روح ہو. یعنی آپ بچے سے محبت کریں گے تو کہیں گے کیا؟ میرا بیٹا ہے. ایک محبت کا اظہار ہے، عظمت کا اظہار. یعنی آدم کا روح باقی مخلوقات کے روح سے مختلف ہے، ایک خصوصیت ہے میرا ساتھ. اسی لیے جس طرح سے خانہ خدا کو بیت اللہ کہا، آل محمد کو آل اللہ کہا، اسی طرح سے روح آدم کو کیا فرمایا؟ ونفخت فیہ من روحی. عظمت کی وجہ روح ہے. تو اخلاق کی عدم اور فقدان کی وجہ سے یہ مسائل پیش آیا. اسی لیے خدا نے سارے انبیاء
انبیاء کو بھیجا ہے بشر کے درمیان اخلاق اقدار کو زندہ کرنے کے لیے، اور پیغمبر خدا کو بھیجا ہے اخلاق اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. کیوں حضور نے یہ نہیں فرمایا میں اخلاق اقدار کو آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کے خوبیوں کو، کرامت اخلاقی کو، مکارم اخلاقی کو، اقدار اخلاقی کو پایے تکمیل تک پہنچاؤں. ہر نبی آیا ہے اخلاق کو، اخلاقی اقداروں کو کسی مرحلے تک پہنچانے کے لیے، میں آیا ہوں پایے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. کیا پایے تکمیل تک پہنچ گیا ہے؟ پیغمبر خدا نے کامل ترین پیغام لایا، مکمل ضابطۂ حیات لایا بشر کی ترقی کے لیے، بشر قرب خدا حاصل کرنے کے لیے، بشر کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب کو بیان کیا، راستے بتا دیا، اصولوں سے آگاہ کیا. یعنی بشر معراج انسانیت تک پہنچنے کے لیے، انسان کامل بننے کے لیے، قرب خدا حاصل کرنے کے لیے بشر کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کو پیغمبر خدا نے بیان کیا تو ختم نبوت ہوا. نئی وحی کی ضرورت ختم ہوئی، کیوں جتنی وحی کی ضرورت تھی سب پہنچ گئی. لیکن کردار کے لحاظ سے ابھی شروعات میں تھے، آپ خود دیکھتے ہیں کردار کے لحاظ سے ابھی ہمارے بہت سے مسلمان کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں اسلامی اقدار زیادہ نظر آتے ہیں اسلامی ممالک کے نسبت. بقول سید جمال الدین افغانی، الاسلام محجوب بالمسلمین، اسلام حجاب میں ہے، پردے میں ہے، اسلام چھپا ہوا ہے مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمانوں کے کریہ چہرہ، زشت چہرہ، ناپاک کردار کی وجہ سے اسلام کے نورانی چہرہ غائب ہو چکا ہے، نظر نہیں آتا. اب ابھی مغرب والے اسلام کی طرف دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ کس کی طرف دیکھیں گے آپ بتائیے؟ یہی داعشیوں کی طرف، یہی تکفیریوں کی طرف، یہی درندوں کی طرف جو 14 صدی پہلے شہید ہونے والے صحابی پیغمبر کی لاش کو نکالتے ہیں، 3 سالہ بچی کو پھانسی پر لٹکاتے ہیں، لوگوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں، مخالفین کے دل جگر نکال کر کھا لیتے ہیں، چبا لیتے ہیں. اس سے بدتر تصویر چاہیے؟ اسلام کی بدترین تصویر پیش کر رہے ہیں قصد قربت کے ساتھ. پانچویں معصوم فرماتے تھے سب سے دلخراش مرحلہ یہ تھا کہ قصد قربت کے ساتھ 30,000 لشکر یزید نے خیمہ حسینی کی طرف حملہ کیا، قصد قربت کے ساتھ. اسی سے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شیعیان علی تھے قاتلین حسین میں، کوئی شیعہ جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو قصد قربت نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایک شیعہ جب جانتا ہے یہ میرا امام ہے، اس کو شہید کرنے کے لیے جب جائے گا تو قصد قربت تو کر نہیں سکتا ہے. قصد قربت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھا، حسین کو واجب القتل سمجھتا تھا، حسین کو شہید کر کے قرب خدا حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ پانچویں معصوم کا فرمان ہے، خود سید الشہداء کا فرمان ہے. کیا فرمائے؟ کربلا کے میدان میں آپ جب زمین پر تشریف فرما تھے، ذوالجناح سے زمین پر آئے تھے، دشمن نے حملہ کیا خیمہ گاہ کی طرف، فرمایا یا شیعہ علی ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو، علی کی شیعو نہیں فرمایا، آل ابی سفیان کے شیعو، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہ ہو، دین نہیں اسلام بھی نہیں تھا، وکنتم لا تخافون المعاد، معاد تو خوف ہی تمہارے دل میں نہ تھا، تمہارے دل میں معاد خوب بھی نہ ہو. فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، کم از کم اسی دنیا میں حریت پسند بنو، آزاد انسان بنو. یہ عرب جو مشرکین تھے قبل اسلام، انسانیت کچھ ان کے پاس تھی، مشرک تھے لیکن کچھ انسانیت تھی. آپ عرب تاریخ کو پڑھیے قبل اسلام، ان میں سخاوت تھی، ان میں اگر کوئی پناہ لیتا تھا، ان کے پاس مہمان ہوتا تھا. آپ کو واقعہ عرض کروں، دو قبیلے میں 40 سال جنگ ہوئی، کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھا کہ ایک بوڑھی کسی قبیلے کے سردار کے پاس مہمان بن گئی تھی، اس کا گدا چلا گیا دوسرے قبیلے کے سردار کے باغ میں، جا کر کبوتروں نے ایک جگہ پر انڈا ڈالا تھا، ان انڈوں کو توڑ دیا، اور اس سردار نے قسم کھایا تھا کہ جس نے ان انڈوں کو توڑا، کبوتر نے میرے پاس پناہ لایا ہے، میرے باغ میں پناہ لایا ہے، انڈوں کو توڑا تو اس کو قتل کروں گا. اس نے گدھے کو مار دیا. گدھے کے میزبان دوسرے قبیلے کے سردار کو جب پتہ چلا، اس نے قاتل کو مار دیا. اس طریقے سے 40 سال جنگ. دیکھو، ایک مہمان کے گدھے کی وجہ سے یا ایک کبوتر کے انڈوں کی وجہ سے 40 سال جنگ. یہ اگرچہ حماقت تھی لیکن دوسری طرف سے انسانیت بھی کچھ نظر آتی ہے، مہمان کا اتنا خیال رکھنا. لیکن جب یہ لوگ آ گئے، ایسے تفکر والے آ گئے، تو کیا ہوا؟ مہمان کو بلایا، بلانے کے بعد اس مہمان کو جس نے ان کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا، خلیفہ جب محاصرے میں گیا، حسنین کے ذریعے اس تک دودھ پہنچایا. جب شرع فرات پر امیر شام کے لشکر نے قبضہ کیا، پھر علی نے صلح کے ذریعے چاہا کہ مسئلہ حل ہو جانا ہوا تھا، حملہ کر کے قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد پریشان ہو گئے، تو اقدار کے مالک تھے، ان کو آزاد کر دیا، اجازت دی تم پانی پی سکتے ہو. یہ اقدار کی جنگ تھی کربلا میں، انسانیت اور شیطنت کی جنگ تھی، خدا اور شیطان کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی. اس جنگ میں کون کامیاب ہوا؟ ٹھیک ہے حسین شہید ہو گئے، لیکن حسینیت زندہ رہی، یزید زندہ رہا، یزیدیت نابود ہو گئی، گالی میں تبدیل ہو گئی یزیدیت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فلسفہ بعثت نبی انبیاء اخلاق ہے، فلسفہ بعثت خاتم انبیاء اخلاق کی خوبیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. فلسفہ امامت کیا ہے؟ نبی کے تمام اہداف و مقاصد و معارف کو اسلام کو علم اور عمل کے میدان میں قیامت تک کسی کم و کاس کے بغیر زندہ رکھنا، کردار کی شکل میں، گفتار کی شکل میں، علم کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، یہ زندہ رکھنا، ورنہ ختم نبوت کا کوئی جواز نہیں. کیوں ختم نبوت ہو جائے؟ اگر دین دوبارہ مٹ سکتا تھا تو سابقہ انبیاء کی طرح کسی اور نبی کو آنا تھا، اس دین کو دوبارہ زندہ کرنا تھا. ختم نبوت کا اعلان اس لیے ہوا کہ پیغمبر کے بعد ایسی ہستیاں آنے والی تھیں کہ دین کو اسی طرح سے برقرار رکھنے والے تھے جس طریقے سے پیغمبر پر نازل ہوا، علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، کردار کے حوالے سے قرآن ناطق تھے، اور تربیت کے ہر حوالے سے. تو بشریت، امام معصوم کب آئیں گے؟ علماء اسلام، عظیم فقہا کا نظر یہ ہے کہ بشر جب تک غیر اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس وقت تک امام کا آنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبر تھے، 11 امام تھے، سب مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے، تنہا رہ گئے، غریب ہو گئے. امام اس وقت آئیں گے جب بشریت کو امامت کی ضرورت کا احساس ہو جائے. کیونکہ جب تک احساس نہ ہو اس کی قدر نہیں کرتے. تو انسانی معاشرہ کو اس مرحلے تک پہنچنا ہے کہ امام کی ضرورت کے احساس کرے, احساس کرے بشریت جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, جس مشکل کے ساتھ دوچار ہے, اس مشکل کا حل خدا ہے, دین خدا ہے, مکتب اہل بیت ہے, رہبر الہی ہے. ہمارے احادیث میں معصوم فرماتے ہیں دولتنا آخر الدول, آخری حکومت ہماری حکومت ہوگی. بشر تمام حکومتوں کو آزمائیں گے, سب سے نا امید ہو جائیں گے, پتہ چلے گا سب بیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں, رحمان کی شکل میں شیطان ہے. اس وقت سب کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے دروازے کی طرف جانا ہے. دجالوں کو جب پہچان لیں گے تو امام معصوم کے پاس آئیں گے. تو امام بھی اس وقت آئیں گے جب بشر ان منفی اخلاق سے اکتا جائے, تنگ آ جائے, نفرت کرے, ان کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو جائے. علم بردار حق و حقیقت معصوم زمانہ کے قدردانی کے لیے تیار ہو جائے. یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو اخلاق کی طرف بلائے. خود انبیاء الہی اخلاق کے بغیر کامیاب نہیں ہوتے تھے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, پیغمبر خدا کو ارشاد کرتا ہے, فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پیغمبر, یہ رحمت خدا کی وجہ سے, رحمت خدا کی وجہ سے آپ نرم خو واقع ہوئے. سر پیغمبر کے پاس جتنی خوبیاں ہیں, جتنی کمالات ہیں, وہ سب خدا کی طرف سے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہو سب خدا کی طرف سے. میں عام طور پر مثال دیتا ہوں, ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ بھی سب خدا کی طرف سے. پیغمبر کے پاس, آل کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خدا کی طرف سے. بعض فلاسفر کو خوبصورت جملہ ہے, یہ جملہ کہنے کی میں جرأت نہیں کرتا ہوں لیکن جملہ قابل قبول ہے. کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ اظہار خصوصاً, پیغمبر اور ائمہ اظہار خصوصاً خدا کی طرف ہم سے زیادہ محتاج. ابتدا میں بات بہت بری لگتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. علی کیا فرماتا ہے؟ الفا علی فرماتے ہیں کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. پیغمبر فرماتے ہیں الفقر فخری, تیرے طرف محتاج ہونا میرا فخر ہے, غیر کے طرف محتاج ہونا ذلت ہے, لیکن خدا کے طرف محتاج ہونا عزت. اب کیوں زیادہ محتاج ہے؟ زیادہ محتاج کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی لیجئے جو 1 کروڑ کماتا ہے کسی ادارے سے, دوسرا ایک آدمی ہے جو اسی ادارے میں کام کرتا ہے صرف 5,000 کماتا ہے. تو 1 کروڑ کمانے والا زیادہ محتاج ہے اس ادارے کی طرف اس آدمی کے بہ نسبت جو 5,000 کماتا ہے. اگرچہ 1 کروڑ کمانے والے کی زندگی بہت اعلیٰ زندگی ہے, 5,000 کمانے والے کی زندگی بدترین زندگی ہے, لیکن وہ 5,000 کے لیے محتاج ہے, دوسرا 1 کروڑ کے لیے محتاج ہے. تو یہاں پر زیادہ محتاج ہونا عیب نہیں ہے, کمال ہے. 1 کروڑ کمانا کمال ہے, عیب نہیں. تو خدا کی طرف سے سب سے بڑی نعمتیں, سب سے عظیم ترین نعمتیں محمد و آل محمد پر نازل ہوتی ہیں. اس کی مثال عام طور پر علماء دیتے ہیں کہ قدیم زمانے کی مثال ہے, جہاں پھول ہو وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے. تو آپ پھول کے لیے پانی ڈالتے ہیں, کھاد ڈالتے ہیں, اگرچہ کانٹوں کو بھی ملتا ہے. مقصد خلقت کائنات محمد و آل محمد, ان پھولوں کے لیے خدا نے ان نعمتوں کو نازل کیا ہے. ان کی بدولت اہل عالم کو نعمتیں ملتی ہیں. اسی لیے ہماری دعاؤں میں ہے, دعائیں معصومین کی طرف سے ہے, بکم رزق الورا, اہل بیت آپ کی طرف سے کائنات کو رزق ملتا ہے, آپ کی طرف سے کائنات کو رزق ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر, تو درود کا معنی کیا ہے؟ خدا کے درود کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے رحمت نازل کرنا. جب ہمارا درود ہوتا ہے مثلا اللہم صلی خدایا تو درود بھیج, معنی اپنی رحمتیں نازل فرما محمد والے محمد پر. اگر چونکہ پاس سب کچھ رحمت خدا سے ہے لیکن وہ کمال کے اس درجے پر فائز ہے کہ جب شکم مادر میں ہوتے تھے تو ذکر خدا میں مصروف ہوتے تھے, دنیا میں آتے تھے آپ روایات میں دیکھیں سجدے میں چلے جاتے تھے. تو اس کی مثال یہ ہے پہاڑوں پر دعا کر تو خدایا بارش ہو جائے برف گرے, لیکن برف بارش کہاں پر گرے تو آپ کے مفاد میں ہے, پہاڑوں پر گرے تو آپ کے مفاد میں, شہر میں گرے تو سیلاب آئے گا, پہاڑوں پر اگر برف گرے تو نہروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں آپ کے خشک زمینوں کو سرسبز زمینوں میں تبدیل کر دے گا. اسی طرح سے یہ دعا کر دے خدا یا اپنی رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر تاکہ ان کے توسط سے یہ رحمتیں ہم تک پہنچ جائیں, وہ واسطہ یہ فیض ہے. زیارت جامعہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں, بِكُمْ يَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, آل محمد آپ کی وجہ سے آپ کے ذریعے خدا آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک دیتا ہے. یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو مقصد خلقت پورا نہ ہوتا. جس طرح سے ایک تعلیمی ادارے میں استاد نہ ہوتے تو تعلیمی ادارہ کا مقصد کامیاب نہ ہوتا, تو نہیں بناتے. انسان کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے, قرب خدا کے لیے, اس تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آل محمد کی درسگاہ ہے. یہ استاد نہ ہوتے تو بشر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور اس منزل تک پہنچنے والوں میں بھی سر فہرست محمد والے محمد, منزل تک پہنچنے والوں میں سر فہرست محمد والے محمد تھے, اور منزل تک پہنچانے والے بھی محمد والے محمد تھے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بشر کا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی درد اخلاقی اقدار سے محرومیت ہے. اس مشکل کا حل اخلاقی اقدار کو زندہ کرنا ہے, اور اس کے علمدار اہل بیت کے چاہنے والے ہونا چاہیے, اس کے علمبردار اہل بیت کے چاہنے والے ہونا چاہیے. ایک اس نورانی تاریخ کی وجہ سے, اس نورانی سیرت کی وجہ سے جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتی ہے اور امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نورانی سیرت کے اوپر سے پردے اٹھا کر اہل عالم کو حسن سیرت اہل بیت کی زیارت کرنے کا موقع دے. یہ جو آپ ذریعوں کی زیارت کرتے ہیں طواف کرتے, در حقیقت یہ ایک اشارہ ہے, ورنہ آپ خود یہاں پر آپ خود نے بنایا ہے نا, آپ خود نے بنا کر رکھا ہے, اشارہ ہے کہ آپ آل محمد کو محور بنائیں, آل محمد کی زیارت کریں. آل محمد کا اصل ہدف انسان کو انسان بنانا ہے, آل محمد کے پیغام کی زیارت کریں, آل محمد کے پیغام کے طواف کریں, آل محمد کی سیرت کے طواف کریں, آل محمد کو اپنے تمام جذبات کا محور بنائے, اپنے تمام افکار کا محور بنائے, اپنے تمام عقائد کا محور بنائے, اپنے تمام موت و حیات اور زندگی, دوستی دشمنی, تمام حرکات و سکرات کا محور بنائے. اس لیے کہ آل محمد مظہر خدا ہے, خدا کی مرضی کو دیکھنا چاہے سیرت اہلیت میں دیکھ سکتے. تو ہمیں علمبردار کردار آل محمد, آٹھویں معصوم کا جملہ ہے, فرماتے ہیں لو ان الناس علموا عرفوا معالم كلامنا یا علم محاسن كلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کی خوبیوں کا علم ہو جائے تو خود بخود آل محمد کے طرف آئیں گے. اہل عالم کو آل محمد کے تعلیمات کا علم ہو جائے خود بخود آل محمد کے طرف آئیں گے. آپ اسی اپنے اسی شہر میں اپنے بچوں کے کس سکول میں بھیجتے ہیں؟ بہترین سکول میں بھیجتے ہیں, پیسہ خرچ کر کے, دور بھی ہو انتظام کر کے بہترین درسگاہ میں, بہترین سکولوں میں بھیجتے ہیں. تو بشریت کے بہترین درسگاہ درسگاہ آل محمد ہے, درسگاہ کربلا ہے, بہترین معلمین محمد و آل محمد ہے. صرف دنیا والوں کو آگاہ کرنا ہے. دنیا تو خدا کو چھوڑ کر بت کی پوجا کرتی ہے, ان کو آگاہ کرنے والے خدا والوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہم کیسے آگاہ کر سکتے ہیں؟ ایک آل محمد کے معرفت کے ذریعے, دوسرا آل محمد کی یاد کے ذریعے. دیکھیں یہ جو آل محمد کی عزاداری ہے دنیا میں بے مثال عزاداری ہے. اس عزاداری کے ساتھ ساتھ آل محمد کی سیرت پہنچ جائے, اس عزاداری کے ساتھ ساتھ آل محمد کے پیغام پہنچ جائے, اس عزاداری کے ساتھ ساتھ آل محمد کے درسگاہ کی کامیابی کا دلیل پہنچ جائے. امام خمینی, سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب, اس طرح کے بزرگان جو ہمارے پاکستان میں کچھ عظیم شخصیات گزری ہیں, اب ان لوگوں کی تصویر دیکھ کے لوگ سمجھیں گے اس درسگاہ سے پاک انسان نکلتے ہیں. اگر زیادہ نمونے پیش کر سکے, کامیاب نمونوں کی تعداد کو بڑھا سکے تو ہمیں بہت آسانی سے دنیا کو مکتب اہل بیت کی طرف لا سکتے ہیں. کیونکہ زمانہ ایسا زمانہ ہے باتوں پر اعتبار نہیں آتا ہے, عمل معیار ہوتا ہے. باتوں میں جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, کردار میں منافقت اگر چیک کی جا سکتی ہے لیکن آسان نہیں ہے. اس لیے اہل زمانہ کردار پر زیادہ اعتماد کرتا ہے. ایام عاشورا جہاں پر غم حسین پیش کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے, غم حسین پیش کرنا اولین فریضہ ہے, سب سے اہم فریضہ ہے. چھٹے معصوم کی زندگی کے لیے یہ نقطہ موجود ہے کتابوں میں, جب کسی وقت چھٹے معصوم کے سامنے سید شہدا کا نام لیا جاتا تھا دن بھر آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے. آپ جانتے ہیں مسکرانا مستحب ہے کسی مومن سے جب ملاقات ہوتی ہے, لیکن اب اس دن امام غمگین ہوتے تھے, محزون ہوتے تھے, مسکراہٹ ان کے لبوں پر نظر نہیں آتی تھی. محرم کی چاند نظر آئے تو دارو کہتے ہیں کہ امام سر ننگا جا رہے تھے مناز کے مولا کے سامنے آپ جا رہے تھے, میں تم نہیں جانتے ہو محرم کا چاند ہو گیا. محرم کی پہلی تاریخ کو ریان ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں پہنچا, پوچھا ریان تم جانتے ہو اس مہینے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کے مولا آپ بتا دیجیے. فرمایا ریان اس مہینے کے عاشور کے دن ایسی ہستیاں ذبح ہو گئی جن کی مثال زمین پر نہیں ملتی تھی. امام عجیب جملہ بیان فرماتا, ریان اس طرح سے یہ ہستیاں ذبح ہو گئی جس طرح سے جانور ذبح کی جاتی ہے. امام نے یہ تشبیہ دی جس طرح سے جانور ذبح کی جاتی ہے اسی طرح سے کربلا میں حسین اور آل حسین ذبح ہوئے, اصحاب حسین ذبح ہوئے. اس تشبیہ کا مقصد شاید یہ ہو, ابن ریان جانور جب ذبح ہوتا ہے کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, کوئی اس ذبح کو ظلم نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح سے کربلا کے میدان میں جب آل محمد ذبح ہوئے کسی نے اعتراض نہیں
نہ ریان پر رحم کیا ہے، مزید نہیں فرمایا، ورنہ آپ فرما سکتے ہیں اپنے شبیب، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے اس کو سیر کرتے ہیں، اس کو سیراب کرتے ہیں، لیکن آل محمد کو کربلا کے میدان میں پیاسے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، سید سجاد نے اس غم کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ مدینہ واپس آنے کے بعد جب کسی قصائی سے آپ کا گزر ہوتا تھا، پوچھتے تھے قصائی تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ عرض کرتے تھے اپنے رسول اللہ، ہم قصائیوں کی یہ عادت ہے، یہ سنت ہے اسلام میں کہ جانور کو سیراب کرتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ سید سجاد کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، بابا میرا سلام ہو آپ، مسلمان جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، یہ آپ کی قسمت تھی کہ پیاسے شہید ہو گئے۔ ولید نے حسین کی خدمت میں پیغام بھیجا، بلایا، آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا، فرمایا جوانوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ دنیا سے جا چکا ہے، یزید اقتدار پر آیا ہے، یزید اپنی بیعت کے لیے مجھے بلا رہا ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیے۔ جوانوں نے بنی ہاشم حسین کے ساتھ ساتھ گئے دار الامارہ کے دروازے پر، فرمایا آپ یہی پر رکیے، میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جائیے۔ بنی ہاشم کے نوجوان دروازے پر منتظر رہے، حسین حاکم مدینہ کے پاس پہنچے، حاکم مدینہ نے امیر شام کی موت کی خبر سنائی، پھر یزید کی بیعت کی بات کی، آپ نے فرمایا رات کی تاریکی میں یقیناً تمہارا مقصد یہ نہیں کہ مجھ سے بیعت لو، کل مجمع ہونے دے، سب پہنچنے دے، مجمع عام ہونے دے، اس وقت دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ولید نے کہا صحیح بات ہے، میں بھی اسی کا خواہان ہوں، آپ چلے جائیے۔ مروان کہتا ہے ولید حسین کو جانے نہیں دینا، اگر حسین یہاں سے نکل گئے پھر تم بیعت نہیں لے سکو گے۔ مدینے کی ندیوں ندیاں خون کی ندیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ امام نے مروان کی طرف رخ کیا، فرمایا ابن زرقا اے حرمزادہ، یہ جملہ اس لیے ہے کچھ لوگوں کی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ انسانیت ان لوگوں سے دھوکہ نہ کھائے، ورنہ امامت پاکیزہ زبان کے مالک ہے، خدا نے بھی قرآن میں بتوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا ہے، فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں کہ بت اچھے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ خدا کو برا بلا کہیں گے، ورنہ بت ان سزاؤں کا لائق ہے۔ امام نے فرمایا تاکہ دنیا جان لے کہ حسین کے دشمن کون ہے، تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو یا تمہارا امیر مجھ کو قتل کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ کی آواز بلند ہو گئی، جوانہ نے بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر حسین کی خدمت میں پہنچ گئے، عزت و احترام کے ساتھ حسین کو لے کر دولت سرا میں آئے۔ اس مصیبت کے یہ جملہ سن کر یقیناً آپ سب کے ذہن عاشور کے دن کی طرف گیا ہوگا، جب ایک ایسا موقع آیا کہ حسین تنہا ہو گئے تھے، دائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں، آواز دی ہل من ناصر ینصرنا، ہل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی آل محمد سے دفاع کرنے والے؟ یہ آپ نہ سمجھے حسین عاجزی کی آواز بلند کر رہے ہیں، حسین نے اس راستے کو انتخاب کیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں، اسیری اہل بیت کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، پیغام دے رہے قیامت تک اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دین کو تمہارے مدد کی ضرورت ہے، حسین نے اسی راہ میں تم سے مدد طلب کی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حسین تو شہید ہونے کے لیے آئے، حسین دین کی مدد چاہتا ہے روایت کے مطابق۔ پھر آواز دیا یا ابطال الصبا، یا فرسان الحجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی، بہادر بار پکار رہا ہوں، آپ لبیک نہیں کہتے، حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ روایت کے مطابق شہدا کی لاشوں میں جنبش ہوئی، گویا شہدا اگرچہ سر اظہر کر چکا تھا، فرما رہے تھے مولا اگر ہماری جان ہوتی ہم آپ کی مدد کے لیے۔ آپ
الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدای بحق محمد علی محمد، بحق انبیاء المرسلین، بحق شهداء الصالحین، تمام حاضرین کے جو حاجات شرعیہ ہو ان تمام حاجات کو پورا فرما، عزادار حسین کو حقیقی معنوں میں حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا مجالس حسینی، عزاداری حسینی، جلوس جو نکلیں گے خدایا ان سب کی حفاظت فرما۔ دشمنان مرتبہ اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، ناجزان، رہبر معظم انقلاب، دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے جہاں کے بھی کہیں بھی ہو خدایا ان کی مدد فرما۔ مسلمان عالم کو، بالاخص شایان اہل بیت کو آپس میں متحد ہونے کی اور مقصد امامت کی طرف اہل عالم کی قیادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مقومین کو، بالاخص شہدا کو، بالخصوص امام شہدا کو خدایا شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ان مجالس میں حصہ لینے والے جس طریقے سے بھی حصہ لیتے خدایا ان کو مجلس کے، ان مجالس کے ثواب میں شریک فرما۔ آنے والے سالوں میں بھی عزاداری حسین کے فریضے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ امام ظہور کے، امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اسیروں کو جلد جلد رہائی عطا فرما۔ مجاہدین راہ حق کی مدد فرما۔ کفار، مشرکین، تکفیری، منافقین سب کو نیست و نابود فرما۔ آخر میں تمام شہداء اسلام حاضرین کے مرحومین، شہداء بالاخص شہداء ملت جعفریہ اور شہداء عباسیان کے لیے سورہ فاتحہ۔